سنیچر 14 جولائی کے سیربین کے ساتھ سمرہ فاطمہ کا سلام. مستونگ میں مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ. جبکہ پاکستان واپسی اور گرفتاری کے بعد نواز شریف اب اڈیالہ جیل میں. واپسی کا سفر ان کی سیاست کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟
ایک سمپتی ایک طرف اور دوسری طرف یہ کہ جی ڈٹ گئے نواز شریف صاحب, چاہے جیل میں ہی چلے گئے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد سنیے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نازش ظفر سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں ہونے والے خودکش حملے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی ہلاکت پر صوبے میں آج فضا سوگوار رہی. سرکاری حکام کے مطابق اس سانحے میں کم از کم 128 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ کئی خاندان ایسے ہیں جن میں 3 سے 4 افراد مارے گئے. اس حملے کا ہدف بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما نواب زادہ سراج رئیسانی تھے, جن کی نماز جنازہ سخت سیکیورٹی میں ادا کر دی گئی ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
سانحہ مستونگ پر حکومت بلوچستان نے 2 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا, جس کے باعث قومی پرچم سرنگو رہا. جبکہ اس واقعے کے خلاف مستونگ اور سبی سمیت بعض دیگر علاقوں میں کاروباری مراکز بند رہے. بلوچستان کے نگراں وزیر داخلہ عمر بنگلزئی کے مطابق اس واقعے میں کم از کم 128 افراد ہلاک اور 122 سے زائد زخمی ہو گئے. ہلاک ہونے والے افراد کی تدفین کا سلسلہ مستونگ اور کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں میں جاری ہے.
انتخابات میں حصہ لینے والے مختلف سیاسی جماعتوں کے انتخابی امیدواروں پر دہشت گردی کے حملوں کے باعث پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جلسے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا,
ابھی یہ جو بلوچستان کا ثانیہ ہوا ہے, آج میرا جلسہ ملکن میں ہونا تھا اور ہم اپنا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ بھی سسپینڈ کیے ہیں اور وہ جلسہ نہیں ہو پائے گا, کوئی ریلی بھی نہیں ہو پائے گا, مگر میں ضرور ملکن جاؤں گا. مگر اتنے بڑا دہشت گردی حملے کے بعد میں نہ ان کا جان خطرہ میں ڈالنا چاہتا ہوں, نور ڈو آئی تھنک اٹس اپروپریٹ فار دیئر ٹو بی بگ پولیٹیکل شوز ایٹ دس ٹائم.
احتساب عدالت کے ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلے کی روشنی میں قومی احتساب بیورو کی جانب سے گرفتار کیے گئے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کا اڈیالہ جیل میں میڈیکل چیک اپ مکمل کر لیا گیا ہے. ادھر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس میں کل کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا,
کل پاکستان کے معماروں نے یہ جلوس نکالا اور تمام چینلز نے آلموسٹ اس کو بائیک آؤٹ کیا, تو پھر میں اس کا کیا مطلب نکالوں کہ امن سکون ترقی خوشحالی کے پروگراموں کو ان کے اوپر جو یقین دہانیاں کرائی گئیں اور پھر وہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا گیا, اس کو مکمل بلیک آؤٹ. اس وقت نشانے پر صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہے, ہمارے ورکرز ہیں.
وائٹ ہاؤس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی رہنما ولادیمیر پوتن کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باوجود طے شدہ ملاقات وقت پر ہوگی. تفصیلات کے ساتھ سارہ حسن.
دونوں رہنماؤں کے درمیان طے شدہ ملاقات اس وقت غیر یقینی ہو گئی تھی جب امریکی محکمہ انصاف نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت کے حوالے سے رابرٹ ملر کی رپورٹ کی روشنی میں 16 روسی باشندوں پر فرد جرم عائد کر دی. ان روسی افراد پر ڈیموکریٹ جماعت کے اراکین کی ای میل اور کمپیوٹر نیٹ ورک ہیک کرنے کے لیے تواتر سے کوششیں کرنے کا الزام لگایا گیا تھا. اب وائٹ ہاؤس کے ترجمان سارا سینڈرز نے کہا ہے کہ ملاقات ضرور ہوگی. روس کا بھی کہنا ہے کہ وہ پیر کو فن لینڈ میں طے شدہ ملاقات کے لیے تیار ہیں.
روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہیکنگ کے الزامات سازشی منصوبوں کا پلندہ ہیں اور انہیں پیر سے قبل ملاقات کا ماحول خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ مغربی صوبے فرا میں ایک فوجی اڈے پر طالبان کے حملے میں 17 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہیں. ایک اور واقعے میں افغان نیشنل آرمی کے ایک سینئر کمانڈر کو فرا صوبے میں ہی گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے. دوسری جانب افغان حکام کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی صوبے غزنی میں سیکیورٹی فورسز نے سینئر طالبان کمانڈر نواب احمد اکانی کو ہلاک کیا ہے. کئی میل کا سفر اور کھارے پانی کے 2 ڈبے. صوبہ سندھ کی ساحلی پٹی پر واقع ایک گاؤں میر محمد جت میں عورت کی زندگی اسی مشقت کے گرد گھومتی ہے. ہماری سیریز بی بی سی اردو آن ویلز آج ختم ہو رہی ہے. آخری پڑاؤ میں سندھ کے اس گاؤں سے پانی کی کہانی عورت کی زبانی سنیے.
دو گھنٹے خالی ہمارے کو خالی پیدل میں لگتا ہے. بچہ یہاں آ کے روتا ہے, دودھ کے لیے روتا ہے, खाने के लिए रोता है बच्चे, दो डब्बे में क्या करेगा, खारा पानी और दो डब्बा। हाँ हम वोट देते हैं, पर ऐसे हम वोट नहीं देंगे, फिर हमारा काम तैयार होगा फिर हम वोट देंगे। वो हम बेनजीर को देते थे, बेनजीर हमारे को कुछ नहीं दिया, ना पानी दिया है, ना बिजली दिया है, ना कुछ दिया।
बीबीसी उर्दू ऑन व्हील्स का सफ़र आपको कैसा लगा? बीबीसी उर्दू के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर आप बता सकते हैं। ये खबरें आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
आज शाम सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान में कबल अज इंतखाबात सियासी सूरतेहाल तशवीशनाक है, और ऐसे में गैर जानिबदार, आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन की कितनी उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में तफसील से बात सैरबीन में आगे चलकर करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ आज के बड़े मौजू के साथ करते हैं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के ज़िले मस्तूंग में होने वाले खुदकश हमले में लोगों की एक बड़ी तादाद की हलाकत पर सूबे में फिजा सोगवार रही। सरकारी हुक्काम के मुताबिक इस सानहे में कम से कम 128 अफराद हलाक हुए। हलाक होने वाले अफराद की तदफीन का सिलसिला जारी है। इस हमले का हदफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा नवाब ज़ादा सिराज रईसानी थे, जिनकी नमाज जनाजा सख्त सिक्योरिटी में क्वेटा में अदा की गई। उनकी नमाज जनाजा में पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
सानिया मस्तूंग पर बलूचिस्तान में फिजा सोगवार रही। इस सानिया पर हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से दो रोज़ा सोग का ऐलान किया गया था, जिसके बायस कौमी परचम सरनगूरा। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर दाखला उमर बंगलजई के मुताबिक इस खुदकुश हमले में कम अज़ कम 128 अफराद हलाक और 122 से जायद जख्मी हो गए थे। हलाक होने वाले अफराद की तदफीन का सिलसिला द्रिंगढ़, कोयटा और मस्तूंग में जारी है। खुदकुश हमले का ये वाकया मस्तूंग के इलाके द्रिंगढ़ में पेश आया था। हलाक होने वाले अफराद में से एक बड़ी तादाद का ताल्लुक द्रिंगढ़ी से था, जहां लोग अपने प्यारों के बिछड़ जाने पर जज्बात पर काबू न रख सके। इस खुदकुश हमले का हदफ नवाब ज़ादा सिराज रहसानी थे। वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा थे और मस्तूंगी से बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार थे। वो खुद भी इस वाकये में मारे गए। उनकी नमाज जनाजा पहले उनके घर सारावान हाउस में अदा की जानी थी, लेकिन बाद में सिक्योरिटी खदशात के बायस नमाज जनाजा कोयटा चाउनी में अदा की गई। इस हवाले से उनके बड़े भाई नवाब ज़ादा लश्करी रहसानी का कहना है
कि हम तो यही करना चाहते थे, मगर कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो वहाँ रखा उसको।
बलूचिस्तान की मौजूदा सूरतेहाल में अपने दीगर भाइयों के मौकिफ के बरक्स नवाबजादा सिराज रहसानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मौकिफ के भरपूर आमी थे। उनकी नमाज जनाजा में पाकिस्तान फौज के सरबराह जनरल कमर बाजवा ने भी शिरकत की। बलूचिस्तान में खुदकुश हमलों का सिलसिला साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था। इन खुदकुश हमलों में अब तक लोगों की बड़ी तादाद हलाक हुई है, लेकिन द्रिंगढ़ खुदकुश हमले में हलाकतों की जो तादाद वजीर दाखला ने बताई, वो अब तक जानी नुकसान के हवाले से सबसे बड़ा खुदकुश हमला था। इस खुदकुश हमले ने कई घरों को जाड़ दिया, लेकिन बाज गिराने ऐसे थे जिनके 3 से 4 अफराद तक भी इसमें मारे गए। ऐसे गिरानों में अब्दुल खालिक का गिराना भी शामिल है। उनके 3 बेटों समेत खानदान के 4 अफराद मारे गए।
जो है एक धमाका हुआ है, धमाके में मेरा बच्चे जो है शहीद हो गए। जब मैं वहाँ से आ गए तो मैंने कहा कि बच्चे कहाँ पे आए, तो वो मुझे फ़ोन पे बताया कि 2 बच्चे मैंने मौके से ही उठा कर घर लाया था।
द्रिंगढ़ के एक और रिहायशी अब्दुल कादिर का कहना था कि उनके खानदान के 2 अफराद मारे गए। द्रिंगढ़ में जिस जगह इंतखाबी जलसा हुआ वो बहुत छोटी थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जगह कम होने और लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा लोग धमाके की जद में आ गए। द्रिंगढ़ में तासुर आम है कि इस जलसे के लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए थे। نواب زادہ لشکری رسانی بھی اس سے متفق ہیں.
دیکھیں سیکیورٹی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں, اور اگر سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے تو یہ معاملات اس طریقے سے نہ ہوتے. اور سیکیورٹی کے انتظامات اس وقت ممکن ہیں جب ایک حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہو. ٹیمپریری حکومت آیا اور ٹیمپریری طور پہ چلا جائے گا 10-15 دن میں, تو ان کے پاس کوئی پالیسی ایسا نہیں ہے, نہ میچیور لوگ ہیں, کیونکہ جو صوبائی حکومت ہے وہ ذاتی تعلقات اور دوستی پہ بنا ہے.
تاہم بلوچستان کے نگراں وزیر داخلہ آغا عمر بنگلزئی اس سے اتفاق نہیں کرتے. ان کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو اس بارے میں پہلے آگاہ نہیں کیا گیا تھا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اسی حملے کے بارے میں میں نے بات کی بلوچستان کے نگران وزیر صحت فیض کاکڑ سے, اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ہلاکتوں کی تعداد کتنی ہے اور علاقہ خاصا دور دراز ہے, تو زخمیوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟
یہاں پہ جو ثانیہ زرنگر جو کل پیش آیا تھا, یہاں پہ سوگوار ماحول ہے اور 200 سے زائد ہلاکتیں جو آزاد ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے زائد ہلاکتیں ہوئے ہیں, جبکہ گورنمنٹ آف بلوچستان اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا فگر ہے کہ 129 افراد اس تھانے میں شہید ہوئے ہیں, جبکہ 200 سے زائد اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں جو مختلف بلوچستان کے مختلف ہاسپٹل ہیں. کوئٹہ کی ہاسپٹل ہے اور مستونگ ہاسپٹل, یہاں پہ ان کی تیمارداری کیا جا رہا ہے.
اچھا, کچھ عرصے پہلے نگران حکومت کی جانب سے سیکیورٹی انتباہ جاری ہوا تھا, تو اس مخصوص واقعے کے حوالے سے کیا کوئی انٹیلیجنس اطلاع نہیں تھی؟
نہیں, اس حوالے سے جو ڈپٹی کمشنر سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی وہ نہیں کیا تھا کہ پہلے سے کوئی تھریٹ وغیرہ تھا, اس حوالے سے کوئی وہ نہیں تھا.
تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے خیال میں نہ صرف یہ واقعہ بلکہ دوسرے دو واقعات جو پشاور یا بنو میں ہوئے, یہ کس کی ناکامی ہے؟
اس حوالے سے تو یہ تھا کہ ان کے اپنے جو پرائیویٹ سیکورٹی تھے, یہ بھی تو انہوں نے بہت اچھا خاصا اپنا ساتھ سیکورٹی رکھا ہوا تھا, لیکن یہ ہے دور دراز علاقہ, وہاں پہ شاید ان کے نیویز وغیرہ کی جو سیکورٹی تھے وہ اتنے مستعد نہیں تھے جو وہاں پہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں.
فیض اکبر صاحب, ساری دنیا میں اس نوعیت کے واقعات کو روکنے کا سب سے مؤثر طریقہ پیشگی انٹیلیجنس ہے, اور اس لحاظ سے تو یہ انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ کی صاف ناکامی ہی ہوئی نا, کہ خصوصاً بلوچستان میں جہاں سی پیک کے لیے فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے بڑے پیمانے پر ان کی موجودگی بھی ہے.
اس حوالے سے تو یہ ہے کہ ایسے واقعات کو روک تھام کے لیے جو خودکش وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو روکنا پوری دنیا میں ویسے ایک مشکل وہ فارمیٹ ہے, ان کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ جس سے وہ کر سکے, ان کو روک سکے.
تو میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے بھی پوچھا تھا کہ نواز شریف سمیت بہت سے لوگ اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جب سیکیورٹی ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے تو ان کے اصل کام سے توجہ تو بہرحال ہٹنی ہی ہے.
نہیں, اس حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ تو اپنے جو انسانی بھرپور کوشش ہے وہ تو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ایسے واقعات جو ہوں, جو ناخوشگوار واقعات ہیں, ان کی روک تھام ہو, لیکن صورتحال میں تو یہ ہے کہ ایسے واقعات کا روکنا تو ممکن, واقعی ان کو مشکلات درپیش ہیں, لیکن وہ اپنے بھرپور کوشش سیکورٹی فورسز جو ادارے ہیں اور اچھے خاصے انہوں نے اس طرح کے واقعات کو پہلے سے روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں, تو اس حوالے سے تو یہی ہے کہ ان کو روک تھام میں تھوڑا سا مشکلات پیش آ رہے ہیں.
تو یہ بتائیے کہ سیکیورٹی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر بلوچستان میں الیکشن ممکن بھی ہوں گے غیر جانبدارانہ, آزادانہ اور شفاف؟ تو مطلب بات کی بات ہوگی, ہو بھی سکیں گے الیکشن؟
حوالے سے تو نگران جو حکومت ہے وہ تو کافی حوالے سے کوشش اپنی جاری رکھی ہوئی ہیں کہ بلوچستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور جتنے ان کو سیکیورٹی چاہیے تھا انہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ بھی کی ہوئی ہے, کیونکہ بلوچستان ایک وسیع علاقہ ہے اور وسیع رقبے پہ پھیلا ہوا صوبہ ہے, تو اس حوالے سے ان کو مشکلات درپیش ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ ان کے بچے خاصے اس میں کوآرڈینیشن ہے سیکورٹی فورسز اداروں کے اور گورنمنٹ آف بلوچستان جو نگران سیٹ اپ ہے ان کا آپس میں, تو وہ اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں کہ بلوچستان میں آزاد اور شفاف الیکشن کرنے کا ممکن ہو.
بلوچستان کے نگران وزیر صحت فیض کاکڑ, جن سے میں نے تھوڑی دیر قبل بات کی. اور اب بات پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی, جن کو لندن سے وطن واپسی پر گرفتار کر کے راولپنڈی کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے. نواز شریف کو 10 سال قید بامشقت اور مریم نواز کو 7 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ اور اس معاملے میں اب آگے کیا اقدامات کیے جانے ہیں، تازہ صورتحال کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی اسلام آباد میں بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک سے، اور ان سے یہ پوچھا کہ مریم نواز کو اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جانا تھا یا یہ فیصلہ بعد میں کیا گیا ہے۔
سمرا بات یہ ہے کہ جب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تو اسلام آباد کی جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کی طرف سے پہلا ایک نوٹیفیکیشن یہ جاری کیا گیا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو جو پولیس ٹریننگ کالج ہے اسلام آباد میں وہاں کا جو ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پر رکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پھر تبدیلی آ گئی اور پھر ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ نواز شریف اڈیالہ جیل میں ہوں گے جبکہ ان کی بیٹی مریم نواز کو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں رکھا جائے گا۔ جب رات گئے ان دونوں مجرمان کو اڈیالہ جیل لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کا یہاں پر طبی معائنہ ہونا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی لائے عمل اختیار کیا جائے گا۔ اب ان کا میڈیکل بھی انہوں نے لے لیا ہے جو جیل کی انتظامیہ ہے، لیکن ابھی تک جو دونوں مجرمان ہیں یہ اڈیالہ جیل میں ہی ہیں اور اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ آیا کہ ان کی جو مریم نواز ہے ان کو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں منتقل کیا جاتا ہے یا نہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ جو ان دونوں نواز شریف کے خلاف جو مزید دو ریفرنس ہیں ان کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی اور احتساب عدالت کے جج جو ہیں وہ آئندہ جو ان دو ریفرنس کی سماعت ہے جن میں فلیگ شپ ریفرنس ہے اور العزیزہ اسٹیل ملز ہے ان دونوں ریفرنس کی سماعت اب راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ جی
اچھا، تو یہ بتائیے کہ اب یہ دونوں مجرم قرار دیے جا چکے ہیں، دونوں قیدی ہیں اور جیل میں ہیں، تو وہاں کس طرح کے حالات ہیں، ان کے لیے کوئی کسی طرح کی سہولیات ان کو فراہم کی گئی ہیں؟
جی جو جیل کے قوانین ہیں ان کے مطابق نواز شریف چونکہ 3 مرتبہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو ان کے سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں اے کلاس دی جائے گی اور اے کلاس میں جو سہولتیں ہوتی ہیں اس میں 2 کمرے ہوتے ہیں جس میں اے سی بھی لگا ہوتا ہے، فریج کی بھی سہولت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ٹی وی بھی انہیں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو جیل کی انتظامیہ ہے وہ انہیں 2 مشقتی بھی یعنی 2 ان کے خدمت گار بھی جو ہیں انہیں پیش کرتے ہیں اور جو ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جیل جو ہے ایک ریاست ہوتی ہے، ایک سٹیٹ کا درجہ رکھتی ہے اور جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ اس ریاست کا بادشاہ ہے، مالک ہوتا ہے، وہ جو چاہے جس کو چاہے وہ سہولتیں فراہم کر سکتا۔
تو مریم نواز کے لیے بھی کچھ بتایا گیا کہ کس طرح کی سہولیات ان کو دی گئی ہیں، کیونکہ یہ تو آپ نے کہا کہ 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس لیے انہیں یہ سہولیات دی گئی ہیں۔
مریم نواز کو جو جو جیل آفیشلز ہیں اور جو ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق انہیں بی کلاس دی گئی ہے۔
اچھا،
اور بی کلاس میں ایک کمرہ ہے جی، اور جس میں پنکھا بھی ہے اور فریج بھی ہے، ٹی وی بھی ہے۔ ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو بھی بی کلاس دی گئی ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ چونکہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو انہیں اے سی اور دیگر جو سہولتیں ہیں وہ بھی فراہم کر سکتے ہیں۔
شہزاد، یہ بتائیے کہ اب آگے کیا، اس فیصلے کے خلاف نواز شریف اور مریم نواز ان کی جانب سے جو اپیل کی جانی تھی کیا ہوا، اس کا کہاں تک معاملہ پہنچا؟
جی، اس کے خلاف جو اپیل ہے جو نواز شریف کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث اور مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صدر کے جو وکلا ہیں انہوں نے اپنے اپنے موکلان سے آج جو ان کے جو کلائنٹس ہیں ان سے جو انہوں نے نہ صرف وکالت نامے پہ دستخط کروائے ہیں بلکہ ایک قانونی تقاضا ہوتا ہے کہ جس کی تحویل میں یہ تینوں مجرمان ہیں یعنی جیل کی انتظامیہ جو ہے ان سے بھی دستخط کروانے ہوتے ہیں تاکہ یہ اس کی تصدیق ہو سکے کہ مجرمان جو ہیں وہ قید میں ہیں۔ اب چونکہ دستخط ہو گئے ہیں اور آج سنیچر تھی، آج سنیچر ہے اور جیل کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو مقررہ وقت تھا اس وقت تک تو درخواست دائر نہیں ہوئی اور امکان یہی ہے، اور میری بات جو نواز شریف کے وکیل ہیں خواجہ حارث ان سے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ امکان یہی ہے کہ ہم پیر کے روز یہ درخواستیں جو ہیں احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کریں گے. اور چونکہ جو فیصلہ آیا تھا نیب کا جو قانون ہے کہ اگر احتساب عدالت کا فیصلہ آ جائے تو 10 روز کے اندر آپ کو جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس میں درخواست جمع اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنی ہوتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو احتساب عدالت نے فیصلہ دیا ہے وہی حتمی ہے.
یہ تھے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی شہزاد ملک. اور جیل میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو کیا سہولیات فراہم ہوں گی, اس بارے میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شائع شہزاد ملک کی رپورٹ خاصی دلچسپی سے پڑھی جا رہی ہے. اڈیالہ جیل کے ایک اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بھی بتایا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو اڈیالہ جیل میں قیدیوں والے کپڑے پہننے ہوں گے. تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. پاکستان میں قبل از انتخابات سیاسی صورتحال کے بارے میں میں نے بات کی صحافی اور سیاسی تجزیہ کار نسیم زہرا سے بھی, اور ان سے میں نے یہ پوچھا کہ نواز شریف نے اعلان کیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں گرفتاری دینے اور وہ آ گئے, آخر کیا ضرورت تھی نگران حکومت کو کہ وہ ایک اتنا الیبوریٹ اتنا وسیع سیکیورٹی آپریشن کرتی؟
میرا خیال ہے کہ اس وقت جو حکومت وقت ہے, جو نگران حکومت ہے اور جو بھی اور فورسز ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این کی کوئی شو آف اسٹرینتھ نہ ہو. تو بڑی طریقے ہیں جس سے کہ پی ایم ایل این کو کوشش کی گئی ہے کہ ان کو یعنی کہ بہت ہی مسمار کر دیا جائے سیاسی طور پہ. تو اس پس منظر میں جو کل کیا گیا سیکیورٹی جو پورا پھیلایا گیا ایک جال, تو میرا خیال ہے مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ایک جو پی ایم ایل این ہے اس کو دکھایا جائے کمزور ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ نہ کہ جب ہم کہہ رہے ہیں اسٹریٹ پاور, تو یہ اسٹریٹ پاور اوروں کو دکھانے کی بات نہیں ہے. اس وقت تو پی ایم ایل این خود اتنی مشکلات کا شکار ہے کہ اس کو اپنے لوگوں کو کل کے الیکشن کے لیے ان کی ضرورت تھی کہ دکھائیں کہ جی لوگ نکلے ہیں, کہ یہ نہیں کہ پارٹی اب اتنی یتیم اور بےکس ہو گئی ہے کہ کوئی آ نہیں رہا ان کے ساتھ. تو ان کے لیے یہ اہمیت تھی.
اچھا, مستقل پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزامات لگتے رہے ہیں, اور نواز شریف کی واپسی سے پہلے ایسا لگنے لگا تھا کہ تحریک انصاف کے حق میں اگر کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گی. نواز شریف کی واپسی سے مسلم لیگ نون کے لیے انتخابی میدان کس حد تک تبدیل ہوا ہے؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو اگر نواز شریف واپس نہ لوٹتے
جی
تو پھر تو بالکل بھگوڑے پھر سے کہلائے جاتے جو پہلے تھے وہ. اور ظاہر ہے کہ پارٹی کے لیے بھی نفسیاتی طور پر بڑا یعنی کہ ان کے لیڈران جو بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ کہتے تھے ہم سے کہ جی یہ واپس نہیں آئیں گے تو پارٹی تو ختم ہے, لوگ تو نکلیں گے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. تو ایک تو یقیناً آنے سے, اور ابھی ہم فیلڈ سے ہی آ رہے ہیں, ان کے گوجرانوالا میں بھی بات کی لوگوں سے, لاہور میں بھی بات کی, تو ایک سمپتی ایک طرف, اور دوسری طرف یہ کہ جی ڈٹ گئے ہیں نواز شریف صاحب, چاہے جیل میں ہی چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یقیناً اب جہاں تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں تک ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. سو یقیناً تبدیل ہوا ہے. اور جہاں تک پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہے, دیکھیے نواز شریف صاحب نے کہا, پھر یہ آن کیمرا آپ کو معلوم ہے جو ملتان کا قصہ تھا, پھر وہ زراعت ڈپارٹمنٹ اس کی بھی بات ہوئی, اور پھر پیپلز پارٹی بھی کھل کے بولنے لگی
جی.
اور پھر سنی تحریک کے بھی صاحب بولنے لگے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پریشانی کی بات ہے, چاہے الیکشن کمیشن کے لیے یا اور اداروں کے لیے, کیونکہ یہ پاناما کے حوالے سے تو نواز شریف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی, وہ ہم سب کہتے ہیں ہونی چاہیے تھی بالکل, لیکن الیکشن پروسیس جو ہے از مچ بگر دین نواز شریف اینڈ اے پولیٹیکل پارٹی. جو الیکشن پروسیس ہے وہ پاکستان کے بارے میں ہے, اور اس پر اگر اس طرح سے انگلیاں اٹھنے لگی اور جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات پکی ہوتی چلی گئی تو پھر یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں.
تو کیا 25 تاریخ کو, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 25 تاریخ کو ہونے والے الیکشن اپنی ساکھ کے اعتبار سے پچھلے 2 انتخابات کی برابری کر سکیں گے؟
جی, میرے خیال کے 2013 کے الیکشن میں, حالانکہ بعد میں دھرنا ہوا اور سب نے کہا, اور سب پارٹیز بالشمول پی ایم ایل این کہتی تھی کہ جی یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور یہ وہ, لیکن یہ جب رپورٹ آئی جسٹس ملک کی تو اس میں تو کمیشن پہ, تو اس میں تو بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ
सिस्टमिक मसले हैं, यानी कि सिस्टम में मसले हैं, ये नहीं कि किसी ने बैठ के पूरा का पूरा एक प्लान बनाया था। उसके मुकाबले में आज अगर हम ये कहें कि आज बदतर माहौल है, आज बात खुल के हो रही है और कही जा रही है, देखिए ना, बात कहने के अलावा जो लोग टूट के गए, साउथ पंजाब का बना, फिर बलूचिस्तान में जो हुआ, उसके बाद वो जीडीए ने जो तकवीयत उसको मिली, भले से ये तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त शिकायत करती हैं उनमें बहुत सी अपनी कमजोरियां भी हैं, खराबियां भी हैं, और यकीनन पार्टी से लोग इधर उधर जाते हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तो नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरीके से इस मरतबा हो रहा है, जिस स्केल पे हुआ है और जितने लोगों ने खुल के बात की है, तो ये बिल्कुल साख जो है वो इस पे उस पर असर होगा, एक मनफी असर होगा।
ये थी सहाफ़ी और सियासी तज़िया कार नसीम ज़हरा। सरबीन में आगे चलकर दीगर आलमी ख़बरों की बात करेंगे। सरबीन अभी जारी है।
तो मजीद क्या लिखते हैं हमारे ये सामने?
लिखते हैं, हम 17 मील का दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता तय करके करीब तरीन डाकखाने तक पहुंचते हैं और आपके नाम अपना खत लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे इलाके में टेलीविजन और इंटरनेट तो कुचा, बिजली का खंबा भी नजर नहीं आता। बस एक ट्रांजिस्टर के सहारे पीबीसी उर्दू सर्विस से रابطہ कायम है, जिसने हमें सारी दुनिया से जोड़ रखा है।
दरिया पार रहते हों या सहरा पार, शहर में हों या देहात में, गुड़गांव में हों या गुजरात में, खत लिखकर हमसे राब्ता कीजिए और हर इतवार को सैरबीन में आरिफ वकार से अपने खतों के जवाब सुनिए। खत लिखने के लिए हमारा पता है, पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद।
और अब खेलों की खबरों के साथ नाजिया गुलजार।
लंदन में जारी दूसरे एक रोजा बैन अलावामी क्रिकेट मैच में इंग्लैंड की जानिब से दिए गए 323 रन्स के हदफ के ताकुब में इंडिया की बैटिंग जारी है। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 322 रन स्कोर किए, जिसमें जो रूट की सेंचुरी और कप्तान मॉर्गन की निस सेंचुरी भी शामिल है। श्रीलंका के शहर गॉल में खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका को 278 रन से शिकस्त देकर जीत लिया है। उधर वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का इख्तिताम बांग्लादेश पर 224 रन की बढ़तरी के साथ किया। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन के लिए खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड और बेल्जियम की फुटबॉल टीमें मद्दे मुकाबले हैं, जबकि फाइनल कल फ्रांस और क्रोशिया के दरमियान होगा। विमिल्टन टेनिस टूर्नामेंट में खवातीन के सिंगल मुकाबलों का फाइनल आज खेला जा रहा है, जिसमें साबिक आलमी नंबर एक सेरेना विलियम्स जर्मनी की एंजेलिक कर्बर का सामना करेंगी। उधर केविन एंडरसन 1921 के बाद विमिल्टन के फाइनल में पहुँचने वाले जनूबी अफ्रीका के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये एजाज 6 घंटे और 35 मिनट तक जारी रहने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में अमेरिका के जॉन इज़नर को शिकस्त देकर हासिल किया। टेनिस में मर्दों के व्हील चेयर डबल मुकाबलों का फाइनल ग्रेट ब्रिटेन के एल्पी ह्यूट और गोर्डन ब्रीट ने जीत लिया है। उन्होंने बेल्जियम के योआकिम जेराड और स्विट्जरलैंड के स्टीफन ओल्सन की जोड़ी को शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की है। टूर डी फ्रांस साइकिलिंग रेस का 8वां मरहला जारी है। 7वें मरहले के फाते नीदरलैंड के क्रोन वेखिन रहे। उन्होंने मुकर्रर फासला 5 घंटे 43 मिनट और 42 सेकंड में तय किया।
खेलों की खबरें पेश कर रही थी नाजिया गुलजार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया में अपने 2 रोजा दौरे के बाद स्कॉटलैंड में हैं। ताहम बरतानिया भर में सदर ट्रंप की आमद के खिलाफ मुजाहरों के बाद अब स्कॉटलैंड में भी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस खबर की तफसील सैरबीन में आगे चलकर सुनिएगा। यहाँ सैरबीन अपने निसफ को पहुंचा। अहम खबरों का खुलासा सुनिए नाजिश जफर से।
मस्तोंग में कल के हमले में हलाक होने वाले बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा नवाबजादा सराज रईसानी की नमाज जनाजा सख्त सिक्योरिटी में क्वेटा में अदा कर दी गई है। इंतखाबी उम्मीदवारों पर दहशतगर्दी के हमलों के बायस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जलसे मनसूख करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी रहनुमा व्लादिमिर पुतिन के दरमियान हालिया कशीदगी के बावजूद तयशुदा मुलाकात पीर को होगी। अफगानिस्तान में हुकाम का कहना है कि मगरबी सूबे फरा में एक फौजी अड्डे पर तालिबान के हमले में 17 अफराद हलाक हुए हैं। एक और वाकये में अफगान नेशनल आर्मी के एक सीनियर कमांडर को गोली मारकर हलाक किया गया है। इसराइल ने गजा की पट्टी पर कई फिजाई हमले किए हैं। इसराइल का कहना है कि वो गजा की जानिब से होने वाले 30 से ज्यादा शिदत पसंद हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
खबरों का खुलासा पेश कर रही थी नाजिश जफर। सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान में मस्तूंग वाकये के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अवामी रैली मुअत्तल करते हुए कहा कि वो अपने कारकुनों और अवाम की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। दूसरी जानिब इमरान खान ने स्वाबी में जलसे से खिताब में कहा कि अगर वो जलसा मनसूख कर देते तो इसका फायदा दहशतगर्दों को होता। पेशावर से अजीजुल्ला खान की रिपोर्ट सुनिए।
खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां कहीं उरूज पर हैं तो कहीं कदरे मांद पड़ती जा रही हैं। इन मांद पड़ती सरगर्मियों की एक वजह जलसों में शिदत पसंदों के हमले बताए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त कोई 7 बड़ी सियासी जमातों के कायदीन मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, असफंद यार वली खान, मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक और आफ्ताब शेरपाव शामिल हैं। बिलावल भुट्टो मलकंड से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और वो इसी सिलसिले में पिशावर पहुंचे थे, लेकिन ऐसी इतलात हैं कि उन्हें कहा गया कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो अपनी अवामी सरगर्मियां मनसूख कर दें। पिशावर में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को बराबरी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान फराहम नहीं किया जा रहा।
हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जहाँ जहाँ जगह जगह ना सिर्फ हमें रोकने के या तंग करने की कोशिश किया गया है, मगर मेरे पार्टी बंदों पर प्रेशर, लॉयल्टीज चेंज करने की कोशिश, और ये कहानी जो है ये सिर्फ एक सुबह तक महदूद नहीं है। ये प्री पोल रिगिंग जो हो रहा है वो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा भी हो रहा है।
बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान के वाकये के बाद उन्होंने मलकंड में अवामी जलसा मंसूख किया है।
After having such a devastating terrorist attack in Balochistan, I can't हम अपना political activities फिर भी suspend किए हैं और वो जलसा नहीं हो पाएगा, कोई रैली भी नहीं हो पाएगा, मगर मैं जरूर मलकान जाऊंगा।
दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने आज सवाबी में जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी कहा गया था कि वो जलसे से खिताब न करें।
जिस मुसलमान का ये ईमान है ही नहीं कि जब अल्लाह ने फैसला किया आपका दुनिया से जाना, ना वो एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे होता है, ये अगर आपका ईमान नहीं आप मुसलमान नहीं है। दूसरी चीज कि आज अगर मैं ये जलसे कैंसिल कर देता हूं तो इसको किसका फायदा होता है, किसको इसका फायदा होता है? सबसे पहले ये जो बम धमाके हो रहे हैं ये एक बाहर से साजिश हो रही है और अंदर यहां बैठे हुए लोग जो उनके साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान में फसाद हो, इंतजार हो।
आज पिशावर के कोर हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इंतखाबात के दौरान उम्मीदवारों और सियासी कायदीन को लाहक खतरात के हवाले से बातचीत हुई और इन खतरात से निमटने के लिए लाहेअमल तय करने के लिए इकदामात पर गौर किया गया। अजीजुल्ला खान, BBC, पिशावर।
और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में धमाकों और हलाकतों के बाद सिंध में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों में मिला जुला रद्देमल पाया जा रहा है। दूसरी जानिब बड़ी दरगाहों पर हिफाजती इंतजामात में भी इजाफा किया जा रहा है। हैदराबाद सिंध से अली हसन की रिपोर्ट सुनिए।
सूबे सिंध में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले धमाकों और हलाकतों के बाद खौफ पैदा हो गया है, लेकिन अक्सर लोग सिंध में पुरअमन सूरत हाल की तवक्को रखते हैं। ریٹائرڈ فلائٹ لیفٹیننٹ مسرت شاہ ضلع کمبر سے قومی اسمبلی کی ایک نشست پر تحریک انصاف کی امیدوار ہیں. وہ کہتی ہیں,
دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سراؤنڈنگز میں, اگر سندھ میں اس طرح خدا نخواستہ کوئی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر ڈر تو ڈیفینیٹلی پیدا ہو جائے گا لوگوں میں.
نیلم میگواڑ ضلع عمرکوٹ سے قومی اسمبلی کے اس حلقے سے امیدوار ہیں جہاں سے تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی اور پیپلز پارٹی کے یوسف ٹالپور بھی امیدوار ہیں. نیلم کا کہنا ہے کہ ان کے حلقے میں لوگوں کو علم ہی نہیں کہ اتنے شدید دھماکے ہوئے ہیں.
جس حلقے میں کام کر رہے ہیں نا, یہ حلقہ یا کیسے سمجھے ایک ناشوری حلقہ ہے, یہاں کوئی بالکل ان پڑھ لوگ رہتے ہیں, یہاں ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے, بہت زیادہ کمی ہے. تو ان کے یہاں تک ابھی ان کو اتنا نہیں ہے کہ بھائی دھماکے ہوئے ہیں, پھینکے ہوئے ہیں, کیا ہوا, روز ہو رہے ہیں, ضلع بھی ہوتے تھے. اس سے فی الحال ابھی تک تو کوئی دقت پیش نہیں آئی ہے وہاں کے دھماکوں کی وجہ سے.
کراچی سے ایم کیو ایم کی قومی اسمبلی کی امیدوار کشور زہرا کا خیال ہے کہ اگر ایسے کچھ اور واقعات ہو گئے تو پولنگ کے روز ووٹروں کی حاضری کم ہو سکتی ہے.
نہیں, حاضری تو کم نہیں ہوئی ہے, لیکن لوگ کانوں میں ایک دوسرے کے یہی گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر کیا ہوگا. ممکن ہے کہ ٹرن آؤٹ کچھ کم ہو اگر خدا نخواستہ کچھ اور ایسے واقعات اگر ہو گئے تو.
صوبے سندھ میں درگاہوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنے والے محکمہ اوقاف کے سربراہ منور مہیسر کا کہنا ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے واقعے کے بعد بڑی درگاہوں پر حفاظتی انتظامات سخت کر دیے ہیں.
جی بالکل, درگاہوں کے سیکیورٹی میں اضافہ بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ ابھی جو سچویشن ہے وہ ٹھیک ہے جناب. ہمارے خیال میں جو پولیٹیکل اورینٹیڈ چیزیں ہیں, لیکن درگاہوں کے حوالے سے ہم الرٹ ہیں ابھی جناب.
دھماکوں کی وجہ سے صوبہ سندھ میں اثرات پیدا ہونا فطری عمل ہے, لیکن امیدواروں میں حوصلہ پایا جاتا ہے.
اور اب بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جو برطانیہ میں اپنے دو روزہ دورے کے بعد اسکاٹ لینڈ میں واقع اپنے گولف کورس میں وقت گزارنے کے لیے پہنچ گئے ہیں, جس کے بعد پیر کو وہ فن لینڈ میں روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کریں گے. تاہم برطانیہ بھر میں صدر ٹرمپ کی آمد کے خلاف مظاہروں کے بعد اسکاٹ لینڈ میں بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کی مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازش فیض.
وائٹ ہاؤس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی رہنما ولادیمیر پوتن کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باوجود طے شدہ ملاقات وقت پر ہوگی. دونوں رہنماؤں کے درمیان طے شدہ ملاقات اس وقت غیر یقینی ہو گئی تھی جب امریکی محکمہ انصاف نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت کے حوالے سے رابرٹ مولر رپورٹ کی روشنی میں 16 روسی باشندوں پر فرد جرم عائد کر دی. لیکن وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرس نے کہا ہے کہ ملاقات ضرور ہوگی. ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے چیئرمین ٹام پیریز نے کہا کہ روسی صدر کے ساتھ مذاکرات کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہیے.
صدر ٹرمپ کو پیر کو روسی صدر پوتن سے ہونے والی اپنی ملاقات کو منسوخ کر دینا چاہیے. پوتن نہ ہی جمہوریت کے حامی ہیں اور نہ ہی یہ امریکہ کے دوست ہیں.
دوسری جانب برطانیہ میں امریکی صدر کی آمد کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. جمعے کے روز بھی لندن میں بہت بڑے پیمانے پر صدر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کیے گئے, جبکہ اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت میں امریکی صدر کے خلاف بڑی تعداد میں لوگ مارچ کر رہے ہیں. مظاہروں کا یہ سلسلہ دیگر شہروں میں بھی جاری ہے. ماحولیاتی گروپ گرین پیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے کارکن نے صدر ٹرمپ کے ہوٹل کے پاس موٹر کی مدد سے اڑنے والے پیراشوٹ سے پرواز کی ہے. پیراشوٹ کے ساتھ ایک بینر بھی آویزہ کیا گیا تھا جس میں صدر ٹرمپ کے خلاف الفاظ تحریر تھے. گرین پیس کے ترجمان بین سٹیورٹ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آخر اس عمل کی ضرورت کیوں پیش آئی.
Well, we know that Trump has deliberately organized his schedule to avoid laying his eyes on any actual protesters. There have been many hundreds of thousands.
وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اپنے خلاف ہونے والے مظاہروں سے نظریں پھیر رہے ہیں. ملک بھر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس احتجاج میں شامل ہیں, لہٰذا ہم کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جس سے صدر ٹرمپ ملک میں جاری اپنے خلاف ہونے والے اختلافات کے اظہار کو دیکھ سکیں. خیال رہے صدر ٹرمپ اس وقت اسکاٹ لینڈ میں واقع اپنے گولف کورس میں ویکینڈ گزارنے کے لیے موجود ہیں, جہاں وہ پیر کو روسی صدر سے ہونے والی ملاقات کی تیاریاں کر رہے ہیں.
تفصیل پیش کر رہی تھی نازش فیض. سن 2016 کے امریکی صدارتی الیکشن میں مبینہ روسی مداخلت کی تفتیش کرنے والی گرینڈ جیوری نے مزید 12 خفیہ روسی ایجنٹوں کے خلاف فرد جرم عائد کی ہے. حالانکہ صدر ٹرمپ اب بھی رابرٹ ملر کے زیر قیادت اس تفتیش کو غیر ضروری اور سیاسی انتقام قرار دے رہے ہیں. پیر کو صدر ٹرمپ اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن سے ملنے والے ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ تازہ پیش رفت اس ملاقات پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ.
امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تفتیش کے سلسلے میں وفاقی گرینڈ جیوری نے اب تک کی سب سے تفصیلی فرد جرم عائد کی ہے. عدالتی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ روسی ملٹری انٹیلیجنس کے 12 ایجنٹوں نے سن 2016 کے امریکی انتخابات میں مداخلت کی غرض سے ڈیموکریٹک پارٹی اور صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے ای میلز ہیک کیے اور یہ کہ اس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کو فائدہ پہنچایا گیا. امریکی وزارت قانون کے ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن کے مطابق ہیک کی گئی بہت سی ای میلز کو شائع کر دیا گیا اور ان کے ذریعے انتخابات میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. امریکہ میں سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کی روسیوں کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کے بارے میں پچھلے سال مئی مہینے میں خصوصی تفتیش کار رابرٹ ملر کو تعینات کیا گیا تھا. رابرٹ ملر کی تازہ فرد جرم میں روسی حکومت کے خلاف امریکہ کے انتخابات میں مداخلت کے سلسلے میں باضابطہ طور پر الزامات عائد کیے گئے ہیں. ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن نے کہا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو اسی ہفتے اس تازہ فرد جرم کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا, لیکن روزنسٹائن کہتے ہیں کہ اس میں کسی امریکی شہری کے خلاف کوئی الزامات نہیں ہیں.
There's no allegation in this indictment that any American citizen committed a crime. There's no allegation that the conspiracy changed the vote count or affected any election result.
اس فرد جرم میں کسی امریکی شہری کے خلاف کوئی الزامات نہیں ہیں اور اس میں ایسے کوئی الزامات نہیں ہیں کہ روسی سازش کے نتیجے میں ووٹوں کی گنتی یا انتخابات کے نتیجے پر کوئی اثر پڑا ہو. راڈ روزنسٹائن کے الفاظ. فرد جرم کے دستاویزات میں 2016 میں 27 جولائی کے روز روس کے ایجنٹوں کی ہلری کلنٹن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ای میلز کی ہیکنگ کا ذکر کیا گیا ہے. اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اسی دن میامی میں اپنی ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہلری کلنٹن کی کچھ ڈیلیٹ کی ہوئی ای میلز کے بارے میں روس سے کچھ امیدیں جتائی تھیں.
Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing.
رشا, اگر آپ سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ وہ 30,000 ای میلز ڈھونڈ لیں گے جو غائب ہیں. لیکن صدر ٹرمپ نے روسی ایجنٹوں کے خلاف تازہ فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد پھر ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ رابرٹ ملر کی روسی مداخلت کی تفتیش جانبدار ہے اور ان کے خلاف سازش ہے اور یہ کہ اس سے امریکہ کے روس کے ساتھ روابط کو نقصان پہنچ رہا ہے.
یہ تھے نیو یارک سے سلیم رضوی, اور اب سنیے دوسرا پہلو, ترتیب و پیشکش شکیل اختر.
انڈیا کی حکمراں جماعت بھارتی جنتا پارٹی ان دنوں ہر سیاسی بحث کا رخ ہندوتو کی طرف موڑ دیتی ہے. ایک وقت تھا جب وہ مخالف تصورات اور سیاسی مخالفین کو ملک دشمن قرار دیتی تھی, اب وہ ہند مخالف کے بیانات کو ہندو مخالف قرار دینے لگی ہے. گزشتہ دنوں کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے ایک مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اگر دوبارہ اقتدار میں آ گئی تو وہ انڈیا کو ہندو پاکستان بنا دے گی. ہندو پاکستان سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ انڈین جمہوریت کو ایک ہندو مملکت میں بدل دے گی جس میں اکثریتی مذہب کا غلبہ ہوگا اور جسے مذہبی اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل نہیں ہوں گے. بی جے پی ان کے اس بیان پر برہم ہو گئی اور اسے ہندوؤں پر حملہ قرار دیا. پارٹی نے کہا کہ کانگریس پارٹی اور اس کے رہنما ہمیشہ سے ہی ہندو مخالف ہیں. کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے پارلیمانی انتخابات کی تیاری کے طور پر الگ الگ طبقوں کے خیالات جاننے کی کوشش کے تحت گزشتہ دنوں بعض مسلم دانشوروں سے ملاقات کی. بی جے پی نے اس ملاقات پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے راہل گاندھی سے جاننا چاہا ہے کہ کیا کانگریس مسلمانوں کی پارٹی ہے. دراصل بی جے پی آئندہ انتخابات میں سختگیر ہندوتو کا نہ صرف سہارا لینا چاہتی ہے بلکہ وہ رفتہ رفتہ اس کے نفاذ کی طرف بھی بڑھ رہی ہے. آئندہ انتخابی مہم میں ترقی اور کارکردگی کے ایجنڈے سے زیادہ ہندوتو کا غلبہ ہوگا. ادھر بی جے پی کی حکومت نے مسلمانوں میں ایک ہی بار میں 3 طلاق کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد اب نکاح حلالہ اور بیک وقت میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو غیر قانونی قرار دینے کی طرف قدم بڑھایا ہے. مسلمانوں کے اس طرح کے آئلی معاملات کی ذمہ داری مسلم پسند اللہ بورڈ کی ہوا کرتی تھی. پسند اللہ بورڈ نے ان معاملات پر مبہم رویہ اختیار کر کے ان روایات کی بالواسطہ طور پر حمایت کی. اس کے نتیجے میں شادی, طلاق اور دیکھ بھال کے لیے دیے جانے والے مینٹیننس جیسے معاملات میں کوئی اہم اصلاح نہیں ہو سکی. اب جب اچانک حکومت نے عدالت میں ان روایات کو ختم کرنے کی پوزیشن لے لی ہے تو مسلم پسند اللہ بورڈ گھبرا اٹھا ہے۔ پہلے اس نے اپنی حمایت میں رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی، لیکن قوانین میں ترمیم کی بڑھتی ہوئی مانگوں سے اس کے حالات اور بھی پیچیدہ ہو گئے۔ پسند اللہ بورڈ کو محسوس ہونے لگا کہ مسلمانوں میں اس کی حیثیت کمزور پڑنے لگی ہے اور اس کے فیصلے اب حکومتوں اور عدالتوں کے ہاتھوں کی طرف پھسل رہے ہیں۔ مسلم پسند اللہ بورڈ نے مسلمانوں میں اپنی کھوتی ہوئی ساکھ بحال کرنے کے لیے ملک کے سبھی ضلعوں میں شرعی عدالتیں قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان نام نہاد عدالتوں میں جماعت اسلامی، جمعیت العلماء ہند، دیوبند، ندوہ اور اس جیسے اداروں کے قاضی اور مفتی مسلمانوں کے مسائل کا اسلامی نقطۂ نظر سے فیصلہ سنائیں گے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پسند اللہ بورڈ اس طرح کی نام نہاد عدالتیں پہلے ہی قائم کر چکا ہے، لیکن اس کی یہ کوشش پوری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے۔ ایک جمہوری ملک میں ایک متبادل نظام انصاف قائم کرنے کا کوئی آئینی جواز نہیں ہے۔ شرعی عدالتوں کے قیام کے اعلان کو بعض مبصرین جمہوریت میں اسلامی مملکت قائم کرنے کی مولویوں کی تمنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ آئینی ماہرین اسے کھپ پنچایت قرار دے رہے ہیں۔ جمہوریت فرد کی آزادی اور برابری کے حقوق کی بنیاد پر قائم ہے۔ کوئی بھی قانون اور روایت جو فرد کی آزادی، انسانی حقوق اور مرد و عورت کی برابری کے تصور سے متصادم ہے، اسے جمہوری نظام میں جگہ نہیں ملتی۔ ملک کے مذہبی رہنما شرعی عدالتیں قائم کرنے کے بجائے اگر آئلی قوانین کو عصری اور جمہوری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ملک کے مسلمانوں اور جمہوریت دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نامہ نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں۔
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور بی بی سی اردو سروس کے پروگرام سیربین میں اب سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، نصرت جہاں سے۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
آج کل بایوپکس کا دور ہے، کھلاڑی ہو یا اداکار، سبھی کی بایوپکس بنائی جا رہی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، ابھی تک یہ کامیاب فارمولا رہا ہے۔ اور اب باری ہے اداکارہ سنی لیونی کی۔
آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو کرنے والے ہیں، اسے ہندوستان میں پیار اور نفرت دونوں برابر برابر ملتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ وہ ہے جو ایک بھارتی ناری کو نہیں ہونا چاہیے، سنی لیونی۔
جی ہاں، سنی لیونی کی اصل زندگی بھی اب آپ پردے پر دیکھ سکیں گے، لیکن ان کی کہانی ایک ویب سیریز کی شکل میں ہوگی۔
اس لڑکی کی آنکھوں میں بغاوت دیکھیے میں،
جس کا نام ہے کرنجیت کور، دا انٹولڈ اسٹوری آف سنی لیونی۔
Hey black dresses, what's your name, huh? Don't worry, you'll know soon. And it's a name you're never gonna forget.
سیریز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مڈل کلاس لڑکی کس طرح پون سٹار بنی اور پھر بالی ووڈ پہنچی۔ سنی کا کہنا ہے کہ وہ کافی نروس ہیں۔
Feeling really scared. I don't know how this is going to do, but it's my story. It's a story that we told and we tried to stay as honest as possible, really give you a glimpse into what my life was like.
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ میں سنیے گا کہ کھلاڑی کمار کے لیے گولڈ اتنا اہم کیوں ہے، اور تاپسی پنو کیوں خود کو سٹرگلنگ ایکٹر کہتی ہیں۔
یہ ہمارا جھنڈا پیاس تک اپنے سینے میں دبائے رکھا جاتا ہے کیوں؟ ایک دن ہمارا ہندوستان آزاد ہوئے گا اور پھر ہم گولڈ جیتے گا اور ہمارا جھنڈا لہرائے گا۔
अक्षय कुमार अब फिल्म गोल्ड के साथ आ रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ अदाकारा मौनी रॉय हैं और ये फिल्म आजादी के बाद हॉकी में इंडिया को मिलने वाले पहले गोल्ड मेडल की कहानी पर बनाई गई है। अक्षय जी, असल जिंदगी में गोल्ड मेडल आपके लिए क्या माने रखता है?
हमने बचपन से, चाहे स्पोर्ट्स डे हो, स्कूल में जब होता था तो तभी वो होता था, जो नंबर वन आएगा उसको गोल्ड मिलेगा, टू आएगा उसको सिल्वर, थर्ड जो ब्रॉन्ज, तो गोल्ड एक बहुत बड़ी बात होती है और अभी भी है। करीबन 2-2.5 साल पहले मेरा बेटा गोल्ड मेडल लिया, उसने मार्शल आर्ट के अंदर ब्लैक बेल्ट मिला उसको, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, हमने सेलिब्रेट किया उस बात को।
अक्षय की फिल्म के साथ जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते भी रिलीज हो रही है। जॉन का कहना है कि इंडस्ट्री में सब दोस्त हैं और कई फिल्में एक साथ आ सकती हैं। तो अक्षय जी क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल सही है, ही इज माय फ्रेंड, और हमारी इंडस्ट्री बेसिकली वी आर ऑल फ्रेंड्स। जॉन ने बिल्कुल सही कहा, वी आर फ्रेंड्स, हम सब फ्रेंड्स हैं पूरी इंडस्ट्री में, और मैंने भी ये सीखा है कि फ्रेंड्स हैं, कोई भी किसी के डेट पे आ सकता है, साथ में आ सकता है, तो अगली बार मैं भी यही करूंगा, वी आर ऑल फ्रेंड्स।
पिंक के बाद से अदाकारा तापसी पन्नू से लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। अब तापसी दो बड़ी फिल्मों में बड़े किरदारों में हैं। एक ऋषि कपूर के साथ फिल्म मुल्क और दूसरी इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म सूरमा है। अगर सूरमा की बात की जाए तो फिल्म में अपने किरदार के बारे में क्या कहेंगे आप?
हरप्रीत, प्रीत बुलाता है इसको संदीप का कैरेक्टर फिल्म में, एंड स्पोर्ट्स वुमन है तो ऑब्वियसली एक गो गेटर तो होना ही है, ऑन फील्ड सेंटर फॉरवर्ड खेलती है अपने कंट्री के लिए, एंड वो ऑन फील्ड डिफरेंट पर्सनैलिटी है, ऑफ फील्ड डिफरेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि हमारे पास ना वन ऑन वन इंटरेक्शन करने की परमिशन नहीं थी इस लड़की से। हमने जो भी पता चला हमारे को इसके बारे में संदीप के थ्रू पता चला।
तेरे बिन जीना औखा लगदा ए, तेरे बिन जिंदगी नूं किवें मनावां।
आप सोशल मीडिया पर भी हैं, तो इससे आपको कुछ फायदा होता है?
मेरे को दोनों लगते हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, ये भी समझ में नहीं आता कि लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो और मोर देन वन रीजंस की वजह से होती है, सिर्फ एक एक्टर की वजह से नहीं होती। और नुकसान भी ये होता है क्योंकि आई एम इजीली अवेलेबल नाउ फॉर पीपल टू अब्यूज, बट दैट्स ओके। मेरे को कभी कभी हंसने का मौका मिल जाता है, लोगों को हंसाने का मौका मिल जाता है रिप्लाई करके उन्हें, क्योंकि मैं वो आई फॉर एन आई पे बिलीव नहीं रखती हूँ, तो मेरे आंसर यूजली जो सारे ट्रोल्स को होते हैं वो बड़े आई बिलीव फनी होते हैं, पता नहीं आपको लगते हैं कि नहीं, तो मेरे को कभी कभी अपना सरकास्टिक ह्यूमर डिस्प्ले करने का मौका मिल जाता है, तो मैं इस तरीके से अपना सोशल मीडिया यूज करती
हूँ। बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी सबकी नजर में, न आया करो नजर लग जाएगी।
आज हम बात कर रहे हैं अदाकारा सोनाली बेंद्रे की, जिन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर लोगों को एक शॉकिंग न्यूज दी और बताया कि किस तरह वो कैंसर से लड़ रही हैं। सोनाली जो इस वक्त अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क में है, उन्होंने चंद रोज पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की जिसमें कीमोथेरेपी से पहले वो अपने बाल कटा रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में आप सोनाली और उनके शौहर के साथ होने वाली पुरानी गुफ्तगू की कुछ झलकियाँ सुन सकेंगे।
किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं,
तकरीबन 40 फिल्में करने वाली सोनाली बेंद्रे का ताल्लुक मुंबई से है। मॉडलिंग के बाद उन्होंने पहली फिल्म 1994 में की। गोविंदा के साथ उनकी इस फिल्म का नाम था आग, लेकिन सोनाली लोगों के दिलों में बस गईं और फिल्म साजों ने उन्हें नोटिस भी किया। आने से पहले सोनाली एक आम लड़की की तरह थी जो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थी।
मैं जब छोटी थी इन स्कूल इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, यू नो लिटरली 80-90 के बीच में मार्क्स आते थे। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में लिटरली 35.5 या 36 आते थे। हम लोग उन बच्चों में नहीं थे, यानी मैं उन बच्चों में नहीं थी जो 75 के ऊपर 80s-90s में होते हैं, वो ब्रिलियंट होते हैं, वो आगे बैठे हुए होते हैं, वो टीचर्स के पेट्स होते हैं, टीचर्स को बड़े प्यारे लगते हैं वो बच्चे। मैं उन बच्चों में से नहीं थी।
सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से
श्रीदेवी का फिल्मी करियर ज्यादा बुलंदियों को तो ना छू सका, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी फिल्में भी दी हैं, जिनमें तराजू, कहर, जख्म, डुप्लीकेट और हम साथ साथ हैं।
कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना, मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना।
सोनाली की खूबसूरती और मासूमियत लोगों के दिलों को छू चुकी थी, और साथ ही फिल्मसाज गोल्डी बहल के दिल को भी, जो उनके इश्क में गिरफ्तार हुए। लेकिन गोल्डी का कहना था कि सोनाली को मनाना इतना आसान नहीं था, और पहली बार में उन्होंने साफ इनकार कर दिया था।
मैं एक्चुअली एक शूटिंग पे गया था महेश भट्ट साहब की, और उनको मिलने के लिए, और वहाँ पे मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी, एंड दैट्स हाउ वी मेट ओवर देयर। And at lunch break, I went and sat next to her and tried to have a conversation. But I don't think she was too interested at that point.
Diwana, main tera diwana.
कुछ अरसे बाद सोनाली ने हाँ कर दी और 2002 में गोल्डी से उनकी शादी हुई। गोल्डी से शादी के बाद सोनाली ने काम जारी रखा और शाहरुख की फिल्म कल हो ना हो में नजर आई। सोनाली का कहना है कि वो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बिल्कुल अलग शख्सियत हैं।
Very, very normal housewife or a mother or whatever. And then when I go onto the set, I am everything that I'm not in the house. So like what I'm looking like now is exactly opposite of what I would probably looking with the hair all over the place, trying to cope with getting things and getting the son onto the school bus on time, etc., etc.
Sambhala hai maine bahut apne dil ko, zubaan par tera phir bhi naam aa raha hai.
सोनाली बेंद्रे ने फिल्मों के अलावा टीवी रियलिटी शोज करने शुरू किए, जिनमें एक डांस शो क्या मस्ती क्या धूम, इंडियन आइडल 4 और इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो शामिल हैं। अपनी बीमारी का पता लगने से पहले तक सोनाली टीवी रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज को जज कर रही थी।
हम यहां, तुम यहां, दिल जवां, वो समां, लेकिन कहां।
ओए संदीप सिंह जी, हमारे हॉकी इंडिया के सितारे और शहबाज के प्यारे गांव में एंट्री ले चुके हैं, आइए पधारिए पधारिए।
सोनाली बेंद्रे के बाद अब बात करते हैं सूरमा की। इस हफ्ते दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू की फिल्म सूरमा रिलीज हुई है।
बचपन से मेरी और हॉकी की कभी बनी ही नहीं।
हॉकी को छोड़नी है
माँ, उस किरदार के पास वापस नहीं जाऊंगा।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी फिल्म के बारे में बात करेंगे। जी अर्णब,
सूरमा एक बायोपिक है जो एस हॉकी प्लेयर संदीप सिंह की लाइफ पर आधारित है। संदीप सिंह को पैरालिसिस हो जाता है एक अचानक गोली चलने की वजह से, और वो व्हीलचेयर बाउंड हो जाते हैं। उसके बाद वो इंडियन टीम में कैसे वापसी करते हैं, एक अजूबा रहा है। ये उनकी सबसे बड़ी एक लाइफ में कह सकते हैं हाईलाइट रही है। दिलजीत दोसांझ एक बेहतरीन कलाकार है, और एस संदीप सिंह उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। तो कुल मिला के सूरमा जो है एक अच्छी फिल्म है भी, और भी अच्छी हो सकती थी।
आइए देखते हैं लोगों को फिल्म कैसी लगी।
द मूवी वॉज गुड, अच्छी थी
फिल्म, मुझे बहुत अच्छी लगी। द बेस्ट पार्ट इज यू नो दिलजीत दोसांझ, ही इज एक्टेड रियली वेल, बहुत ही रियलिस्टिक रोल है उनका।
इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप, और इसके साथ ही सरवीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे काशिफ कमर, प्रोड्यूसर थे आरिफ शमीम, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे निक जोन्स, और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। समरा फातिमा को इजाजत दीजिए। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा सुनिए नाज़िश ज़फ़र से।
مستونگ میں کل کے حملے میں ہلاک ہونے والے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما نوابزادہ سراج رئیسانی کی نماز جنازہ سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ میں ادا کر دی گئی ہے۔ انتخابی امیدواروں پر دہشت گردی کے حملوں کے باعث پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جلسے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی رہنما ولادیمیر پوتن کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باوجود طے شدہ ملاقات پیر کو ہوگی۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ مغربی صوبے فرہ میں ایک فوجی اڈے پر طالبان کے حملے میں 17 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعے میں افغان نیشنل آرمی کے ایک سینئر کمانڈر کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر کئی فضائی حملے کیے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کی جانب سے ہونے والے 30 سے زیادہ حملوں کے بعد جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔